میری زندگی کے مختصر لمحات. میری یادوں کی کڑیوں میں یہ بات ابھی تک بہت اچھی طرح سے محفوظ ہے کہ میری عمر یہی کوئی 10 سال کی رہی ہوگی جب ماہ مبارک رمضان میں میرے والد ماجد مجھے نماز تراوی کے لیے محلے ہی کی مسجد میں اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے نمازیوں کی صف میں کھڑا کر دیا. فطری بات ہے, لوگوں کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا. چند دنوں سے یہ بات بھی میں سمجھ گیا تھا کہ میرے معلم نے کچھ اس طرح کے انتظامات کر رکھے ہیں جس سے 2 یا 3 راتیں جماعت کے ساتھ نماز تراویح بھی پڑھ لوں. ویسے میری یہ عادت بن گئی تھی کہ محلے کے ہمسن بچوں کو نماز جماعت پڑھاتا تھا اور اس انتظار میں رہا کرتا تھا کہ امام جماعت قرآن کے نصف آخر یعنی سورہ مریم تک پہنچے. چونکہ میرے ابا جانی جنت مکانی کی دلی آرزو تھی کہ مدرسے کے علاوہ گھر میں بھی راتوں کو بعض ان اوقات میں قرآن کی تعلیم حاصل کیا کروں جن میں مسجد جامع کے امام اقامت پذیر ہوتی تھی. یہ امام جماعت نابینا تھے اور میرے رشتہ دار بھی تھے اور حافظ قرآن تھے, اور میں نے اس سنوں سال میں نصف قرآن حفظ کر لیا تھا. جب عموماً بچے غم دورہ اور غم جانا سے بے فکر ہو کر زندگی کا سرمایہ کھیل کود سمجھتے ہیں, اس لیے میرے معلم نے اپنے نفل و اجتہاد کا سکہ بٹھانے کے لیے مجھے منتخب کیا اور مجھے تلاوت کے رکوع وغیرہ نہ صرف بتائے بلکہ بار بار پوچھ کر ذہن نشین بھی کرا دیے. اور پھر جب میں نماز جماعت و تلاوت کے امتحانات میں اپنے والد و معلم کی توقع سے کہیں زیادہ ممتاز نمبروں سے کامیاب ہو گیا تو لوگ مجھے پیار کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے اور میری تعریف کے ساتھ معلم کا شکریہ اور ابا جانی کو تبریک و تہنیت پیش کی, اور سب یک زبان ہو کر کہہ رہے تھے یہ سب شیخ صاحب کی برکتیں ہیں. پھر کچھ دنوں میں نے بڑی ہنسی خوشی کے دن گزارے اور وہ مسرت آخری لمحات میرے ذہن پر چھائے رہے, کیونکہ میری زندگی کا یہ مسرت آگین زمانہ تھا جس سے میں دوچار ہوا تھا, جس کو بھلانے پر میں قادر نہیں تھا. میری شہرت و کامیابی کا ڈنکا میرے محلے سے نکل کر پورے شہر میں بج رہا تھا اور رمضان مبارک کی ان متبرک راتوں نے میری زندگی پر ایسا مذہبی چھاپ لگایا جس کے نشانات آج تک باقی ہیں. کیونکہ جب بھی شاہراہ سے کوچے گلیاں سڑکیں نکل کر مجھے راستوں کے چکر میں الجھانا چاہتی ہیں, ایک غیر مرئی طاقت مجھے کھینچ کر پھر شاہراہ پر پہنچا دیتی ہے, اور جب کبھی مجھے اپنی شخصیت کے ذوف و ناتوانی اور زندگی کی بے مائیگی کا احساس ہونے لگتا ہے, میری یہی یعنی ماضی کی یادیں اصلی روحانی درجات تک مجھے بلند کر دیتی ہیں اور میرے ضمیر میں ایسا شعلہ ایمان روشن کر دیتی ہیں جس سے زندگی کی ذمہ داریوں کے سنبھالنے کا جذبہ پھر ابھر آتا ہے. یہ وہی مسئولیت و ذمہ داری کا بوجھ ہے جس کو میرے والد نے میرے کاندھے پر ڈالا تھا, یا یوں کہوں کہ اس کھلنڈرے پن کے زمانے میں امامت جماعت کا ہار جو میرے معلم نے میرے اوپر ڈالا تھا, مجھے برابر اس کا احساس رہتا ہے کہ جس مقام تک میں پہنچنا چاہتا تھا وہاں تک نہ پہنچنے میں میری کمی ہے, یا کم از کم جس منزل کا خواب ان بزرگوں نے دیکھا تھا اس تک نہ پہنچنے میں میری اپنی کوتاہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا بچپنا اور جوانی نسبتاً بہت اچھی گزاری, اس میں لہو اور عبث کے عنصر بھی تھا لیکن زیادہ تر تقلید و اطلاع کا جذبہ غالب تھا. پروردگار کی عنایت مجھے اپنے حفظ و امان میں لیے ہوئے تھی. اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ متین اور خاموش, گناہوں میں نہ ڈوبنے والا میں تھا. یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ میری زندگی بنانے میں میری والدہ مرحومہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آنکھ کھولتے ہی نماز و طہارت کی طرح مجھے قرآن کریم کے چھوٹے چھوٹے سورے یاد کرائے, بڑا بیٹا ہونے کے ناطے ضرورت سے زیادہ میرا خیال رکھتی تھی, حالانکہ اسی گھر میں ان کی ایک سوت مدتوں پہلے سے رہتی تھی اور ان کی اولادیں میری والدہ مرحومہ کے ہمسن تھیں, لیکن میری مرحومہ میری تعلیم و تربیت کر کے خود کو تسلی دے لیتی تھی, گویا کہ اپنی سوت اور شوہر کے لڑکوں سے مقابلہ کر رہی ہوں. کچھ اپنے نام کے بارے میں, میرا نام تیجانی رکھنے کی علت یہ ہوئی کہ سماوی خاندان میں اس لفظ کی بڑی اہمیت تھی. قصہ دراصل یہ ہے کہ جب الجزائر کی واپسی میں الشیخ سید احمد تیجانی کے لڑکے شہر قفصہ میں دار السماوی کے مہمان ہوئے, اسی وقت سے شہر کی اکثریت نے اس طریقے کو قبول کر لیا, خصوصاً علمی اور مالدار گھرانوں کے تمام افراد اسی طریقۂ تیجانی کے حلقۂ بگوش ہو گئے اور سماوی فیملی تو پوری کی پوری اسی طریقۂ تیجانیہ پر کاربند ہو گئی۔ اسی لیے میری والدہ مرحومہ نے میرا نام تیجانی رکھ دیا اور اپنے اسی نام کی وجہ سے میں دارالسماوی میں محبوب ہو گیا، جس میں 20 سے زیادہ خاندان آباد تھے، اور یہاں سے باہر بھی میری شہرت ان تمام لوگوں میں ہو گئی جن کو طریقۂ تیجانیہ سے محبت و عقیدت تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس ماہ مبارک کی راتوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، تمام نمازی میرے سر کا بوسہ لیتے تھے اور ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہتے جاتے تھے، یہ سب سیدنا شیخ احمد تیجانی کی برکتوں کا فیض ہے۔ اور سب لوگ میرے والد ماجد کو مبارکباد بھی پیش کر رہے تھے۔ ایک بات کا یہاں ذکر کرنا ضروری ہے کہ طریقۂ تیجانیہ مغرب الجزائر، ٹیونس، لیبیا، سوڈان، مصر میں بہت ہی مشہور ہے، اور اس کے ماننے والے ایک حد تک متعصب بھی ہیں۔ یہ لوگ دوسرے اولیاء کرام کی زیارت نہیں کرتے، اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء و اللہ ہیں سب نے ایک دوسرے سے سلسلہ وار اخذ علوم کیا ہے، صرف شیخ احمد تیجانی ایسے ولی اللہ ہیں جنہوں نے براہ راست رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا ہے، حالانکہ شیخ کا زمانہ نبوت سے 1300 سال کے بعد کا ہے۔ نیز یہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ الشیخ احمد تیجانی بیان کرتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں میرے پاس تشریف لائے تھے، نہ کہ عالم خواب میں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں وہ مکمل نماز جس کو ان کے شیخ نے تعلیف کیا ہے وہ 40 ختم قرآن سے افضل ہے۔ ہم دائرہ اختصار سے خارج نہ ہو جائیں، اس لیے تیجانیہ طریقے کے ذکر کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی کتاب میں کسی دوسری جگہ اس کا پھر ذکر کروں گا۔ میں بھی دوسرے جوانوں کی طرح انہی عقائد کو سینے سے لگائے بچپنی کی دہلیز سے نکل کر جوانی کی منزل میں داخل ہوا، اور الحمدللہ ہم سب مسلمان اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور مدینہ منورہ کی امام حضرت مالک بن انس کے مذہب کی پیروی کرتے ہیں۔ البتہ شمال افریقہ میں جو مختلف صوفی سلسلے ہیں ہم بھی ان میں بٹے ہوئے ہیں۔ آپ ایک شہر قفصہ ہی کو لے لیجئے، اس میں التیجانیہ، القادریہ، الرحمانیہ، الاسلامیہ، العیساویہ سلسلے موجود ہیں، اور ہر ایک کے ماننے والے بھی ہیں، اور ختم قرآن، رسم ختنہ، کامیابی، ایف آئے نظر وغیرہ کے سلسلے میں جو محفلیں یا رت جگہ ہوتے ہیں ان میں ہر سلسلے کے قضائد، اذکار، اورات پڑھے جاتے ہیں۔ ان صوفی سلسلوں نے دینی شاعر اور اولیاء کرام و صالحین کے احترام کی بقا میں بہت ہی اہم رول ادا کیے ہیں۔